الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سے سورہ توبہ یا سورہ براءت سے قرآن پاک کا درس بیان کیا جائے گا۔ سورہ توبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک سورہ توبہ اور ایک سورہ براءت۔ سورہ توبہ اس کا اس لیے نام ہے کہ اس کے اندر ایک توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ہم اس سورت کے درمیان میں بیان کریں گے، اور سورہ براءت اسے اس لیے کہتے ہیں کہ براءت کا مطلب ہے بری ذمہ ہو جانا، یعنی جو ایک معاہدہ تھا اسے ختم کر دیا گیا اور براءت کا اظہار کر دیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ براءت ہے۔ سورہ توبہ جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی جاتی، یعنی جیسے قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، سورہ براءت وہ سورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کے شروع میں بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، جیسے ہر سورت کے شروع میں وہ بسم اللہ شریف پڑھتے تھے، اس سورت کے شروع کے اندر انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یعنی وہ اسے لے کر نازل ہی نہیں ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ بسم اللہ تو امان ہے، یعنی یہ تو امن دینے والی چیز ہے بسم اللہ شریف جو ہے، اور سورہ توبہ جو ہے یہ تو تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے والی سورت ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ سورہ انفال جو اس سے پہلی گزری ہے اور یہ سورہ توبہ، یہ دو سورتوں کے بارے میں علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سورہ توبہ سورہ انفال کا تتمہ ہے، یعنی اسی کا یہ اگلا حصہ ہے، گویا یہ جدا سورت ہی نہیں ہے بلکہ یہ اسی سورت کا اگلا حصہ ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں اسلامی ملک کے خارجی اور داخلی اصول بیان کیے گئے، اسی طرح صلح اور جنگ کے بارے میں اصول بیان کیے گئے۔ اس صورت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ مشرکوں کو اعلان براءت سنانے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ مشرک جو بار بار عہد توڑ دیتے تھے، معاہدے کرتے تھے توڑ دیتے تھے، تو اب مسلمانوں کو یہ حکم ہو گیا کہ تم بھی ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان براءت سنا دو، یعنی ان کو بتا دو کہ اب ہمارے اور تمہارے معاہدے بھی ختم ہونے پہ۔ یہ سورہ مبارکہ سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے ایک سال بعد نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر آپ کے بعد یہ سورت مجمع میں سنانے کے لیے وہاں پر آپ کے پیچھے روانہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ چنانچہ سورت کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان براءت ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، تو اے مشرکو تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے الگ ہے اور اس کا رسول بھی، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی ان آیتوں میں یہ باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ مشرکوں کے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے تھے ان معاہدوں کو ختم کیا جا رہا ہے. ان مشرکوں کے ساتھ یہ معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں جنہوں نے بار بار عہد توڑے، جنہوں نے کوئی عہد نہیں توڑا ان کا بیان اگلی آیت میں. یہاں ان مشرکوں کا بیان کہ جنہوں نے وعدے کیے پھر توڑ دیے، تو فرمایا کہ اب تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے تک یہ معاہدے برقرار ہیں. ان 4 مہینوں میں زمین میں چلو پھرو، اپنے مستقبل کے بارے میں غور کر لو، اسلام قبول کرنا ہے یا یہ علاقہ چھوڑ کر جانا ہے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہونا ہے. اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے حج اکبر کے دن. حج اکبر سے مراد حج ہے، عمرے کو اصل میں حج اصغر کہا جاتا ہے. اور جو حج ہے جو 9 اور 10 ذوالحجہ کو کیا جاتا ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ جمعے والے دن کو حج اکبر کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک اصطلاح ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ حج حج اکبر اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر. تو یہ حج اکبر یعنی حج والے دن یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے یہ مشرکوں سے جدا ہے اور معاہدے ان سے ختم ہیں، تو اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو توبہ نہ کرو تو پھر جان لو کہ تم خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ جو ہے وہ مشرکوں کو دردناک عذاب دے گا، تو اس کی خوشخبری بھی لیتے جاؤ. اب اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے معاہدے نہیں توڑے تھے ان کے بارے میں فرمایا، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. یعنی وہ مشرک قبیلے کہ جنہوں نے معاہدہ کیا اور توڑا نہیں، اور مسلمانوں کے خلاف کسی دوسرے کی مدد بھی نہیں کی، تو فرمایا کہ ان کی جو بھی مدت ہے، وہ جتنے عرصے کی بھی مدت ہے، تم اس کو پورا کرو. اب اس کے بعد دوبارہ پھر جو معاہدہ توڑنے والے ہیں انہی کے حوالے سے پھر کلام ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑ لو اور قید کر لو، اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم رکھیں اور زکات دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں جن کے حوالے سے یہ کلام ہے کہ جب 4 مہینے گزر جائیں، 4 مہینے حرمت والے یعنی یہ جو معاہدے کی مہلت میں مزید 4 مہینے دیے تھے، یہاں وہ 4 حرمت والے مہینے مراد ہیں. تو فرمایا کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، اب اس کے بعد مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں مارو پکڑو قید کرو، اور ہر جگہ ان کی تاک کے اندر بیٹھو. یہ حکم یہ نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ جو مشرک ہاتھ رکھے اس کو پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دے، یہ حکم اس وقت کے لوگوں کے حوالے سے، یعنی اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں سے معاہدے کیے تھے انہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی، اور حج اکبر کے موقع پر انہیں اعلان سنایا گیا تھا، اس وقت سے جو 4 مہینے گزرنے تھے اس کے بعد یہ حکم ہے. تو بہت سارے جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ علمی خیانت یہ کرتے ہیں کہ یہ آیتیں جو اس خاص موقع کے بارے میں ہیں اسے پوری دنیا کے مسلمانوں پر منطبق کر دیتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کو حکم کیا، ان کو تو ان کا قرآن کہتا ہی ہے کہ جہاں کوئی کافر ملے پکڑ کے قتل کر دو. حالانکہ یہ حکم اس خاص وقت کے اعتبار سے ہے، وہ ایک جنگی صورتحال ہے، وہاں کفار اور مشرکین جو ہیں وہ بار بار عہد شکنی کر رہے ہیں، وہ عہد توڑ رہے ہیں، تو یہ ان کے حوالے سے یہاں پر کلام کیا جا رہا ہے۔ اب پھر ان لوگوں میں سے بھی کہ جو مشرکین عرب ہیں، معاہدے توڑنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک مزید رعایت پھر بھی کی جا رہی ہے، وہ ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ، اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ بے علم لوگ ہیں۔ یعنی کتنی پیاری یہاں پر مسلمانوں کو ایک تعلیم دی گئی ہے، فرمایا کہ وہ مشرک جنہوں نے معاہدے توڑے، 4 مہینے کی مدت گزر گئی، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کے بارے میں کوئی غور نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، تو ان میں بھی وہ شخص کہ جو حقانیت کا طلبگار ہے اور جو پناہ چاہتا ہے اسے پناہ دے دو، اسے پناہ دو کہ وہ خدا کا کلام سنے، قرآن سنے، پھر جب وہ سن لے اب اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو، اسے امن کی جگہ پہنچا دو۔ اور فرمایا کہ یہ جو رعایت دی ہے یہ اس لیے کہ یہ لوگ لا علم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ خدا نے اپنے قرآن میں اپنے کلام کے اندر فرمایا کیا ہے، تو ان کو سننے کا موقع دیا جائے۔ اب اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے عہد شکنی کی اور جن کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ ان کو اعلان براءت سنا دو، ان سے معاہدے ختم کر دو 4 مہینے کے بعد، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے عہد کیوں توڑے جا رہے ہیں، تو فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ اور اس کے رسولوں کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ جو مشرک تمہارے ساتھ معاہدوں کی پاسداری کرتے ہی نہیں، تم سے معاہدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، تمہارے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں، تمہارے خلاف حملہ کرنے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، تمہارے خلاف جاسوسیاں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا معاہدہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ تو دنیا کے اندر کوئی نہیں اس کو مانتا کہ سامنے والا ہم سے معاہدہ توڑے، ہمارے دشمنوں کی مدد کرے، ہمارے خلاف ورگلائے، سارا کچھ کرے، اور ہم پھر بھی بولیں کہ نہیں جی ہمارا معاہدہ برقرار ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے عہد شکن، معاہدہ توڑنے والوں کا عہد اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس کیسے رہ سکتا ہے؟ ہاں فرمایا کہ وہ کہ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، تو جب تک وہ اپنے معاہدے پر برقرار ہیں تم بھی برقرار رہو، یعنی اگر وہ معاہدہ نہیں توڑتے تو تمہیں بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک عالمگیر اصول اور تعلیم دے دی گئی کہ جب تک دوسرا معاہدہ پورا کر رہا ہے تم بھی معاہدہ پورا کرو، معاہدے توڑنا جو ہے یہ شریعت کے اندر بڑی سخت بات ہے، اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ مشرک جن سے تمہارے معاہدے تھے اور تمہارا خیال نہیں کرتے تھے، ان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ مشرک تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتے داری کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی معاہدے کا، وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر نافرمان ہیں، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور اللہ کے راستے سے روکا، بے شک یہ بہت برے عمل کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتے داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا، اور یہی لوگ سرکش ہیں۔ خلاصہ آیات یہ ہے کہ یہ مشرک تمہارا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ تھوڑی بہت نرمی کا سلوک کریں, یہ ہمارے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری جو ہے اس کی بنا پر, یا ہمارا جو پرانا ایک تعلق ہے اس کی بنا پر. فرمایا کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں تو نہ یہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں گے, اور نہ اس بات کا لحاظ کریں گے کہ ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ چل رہا ہے. تو جب یہ تمہارا کسی بھی طرح لحاظ نہیں کر رہے, اور یہ تو وعدہ خلافی کر کے جو ہے وہ تمہارے خلاف چل رہے ہیں, تو تم تو انہیں پہلے اطلاع دے کر ان کے خلاف کام کرو گے. تم تو پہلے ان کو بتاؤ گے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے, اور اب ہمارے درمیان کوئی اس طرح کا عہد باقی نہیں ہے, لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ اب کوئی روح رعایت نہ کرو. البتہ جو لوگ ان میں سے توبہ کر لیں, یعنی مشرک تھے, اپنی بدعمالیاں کی جو انہوں نے کرنی تھی لیکن اب توبہ کر لی, وہ تو فرمایا کہ وہ تو تمہارے بھائی, جو توبہ کر لیں تو ان کے ساتھ پھر جو ہے وہ کوئی برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں. ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکات دیں تو وہ تمہارے دینی اسلامی بھائی ہیں, اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں. یعنی جو لوگ توبہ کر لیں, نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور زکاۃ دینا شروع کر دیں تو وہ ہمارے دینی بھائی ہیں, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اب ان کے اوپر کسی قسم کی زیادتی کا حق نہیں, انہیں وہ جملہ معاشرتی حقوق حاصل ہوں گے جو پہلے سے چلے آنے والے مسلمانوں کو حاصل ہیں. اب اس کے بعد جن سے معاہدہ ہو ان سے معاہدہ ٹوٹ جانے کی ایک صورت بیان کی, اور یہ تا قیام قیامت کے لیے حکم ہے کہ کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو اور ان کافروں کی طرف سے اگر یہ طرز عمل پایا جائے جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے, دین کے اندر تانا زنی کرنا, اگر یہ طرز عمل پایا جائے گا تو پھر ہمارا ان سے معاہدہ نہیں. ارشاد فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو, بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, ان سے لڑو تاکہ یہ باز آ جائیں. میری فرمایا کہ اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں, دین میں تانا زنی کیا ہے کہ اسلام پر کھلم کھلا جو ہے وہ اس پر اعتراضات کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاد اللہ اعلانیہ گستاخیاں کریں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہودہ باتیں کہیں, تو فرمایا کہ جس کا یہ طرز عمل ہوگا اس سے تمہارا کوئی معاہدہ نہیں. یعنی مسلمان کا معاہدہ اس قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے دین کی بنیادوں کے بارے میں کوئی بہودگی نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ کسی قوم سے مسلمان ملک اس معاہدہ کرے جبکہ اس قوم کے اندر, اس ملک کے اندر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ایسی قوموں کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں. پھر اب مسلمانوں کو جہاد کا ترغیبی حکم دیا کہ تم کیوں جہاد نہیں کرو گے جبکہ تمہارے ساتھ تو یہ سلوک ہو چکا ہے. فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللہ علیم حکیم. فرمایا کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جس نے اپنی قسمیں توڑی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا, حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی, تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. تم ان سے لڑو, اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا, اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے, اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ترغیب دے رہا ہے کہ تم اس قوم سے کیوں نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، جنہوں نے رسول سے دشمنی اختیار کی، رسول کو اس کے علاقے سے نکالنے کا ارادہ کیا اور وہ لڑائی کے اندر تم سے ابتدا کر چکے ہیں، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ان سے نہ ڈرو، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم خدا سے ڈرو۔ پھر فرمایا کہ تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا، ان کے دل کے اندر جو تکلیف اور دکھ بھرا ہوا ہے ان کی دوسروں مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے تکلیفوں کا، اللہ تعالیٰ اس دکھ اور غم اور گھٹن کو دور کر دے گا۔ تو فرمایا کہ تم ان سے لڑائی کرو، جہاد کرو۔ اب اس کے بعد چونکہ جہاد کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا کہ یہ جہاد اس سے بچنے کی صورت نہیں ہے کوئی بھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے آپشن ہے کہ کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ فرمایا ایسا نہیں، یہ تو تمہارے ایمان کی جانچ ہے، اس کے ذریعے تو پتا چلے گا کہ کون دل سے مسلمان ہے اور کون جو ہے وہ امتحان کے وقت ناکام ہونے والا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور وہ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی فرما دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو تمہیں چھوڑ دیا جائے بس ختم، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ تمہاری جانچ کی جائے گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے اخلاص کو، تمہارے دلی ایمان کو آزمایا جائے گا۔ کس طرح؟ جہاد کے ذریعے، کہ تمہیں جب لڑائی کا جس وقت لڑائی کا موقع آئے گا اس وقت تمہیں اپنے عمل سے بتانا ہوگا کہ تم دل سے مسلمان ہو۔ اب اس کے بعد یہ بیان ہے کہ مشرک جو ہے وہ بعض اعمال پر بڑے نازا و فرحا ہوتے تھے کہ ہم مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے انتظامات چلاتے ہیں، تو اللہ تعالی نے اس کا بیان کر دیا کہ مسجد حرام کا متولی ہونا اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنا یہ ایمان کے بغیر یہ عمل قبول نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سب مردود، ایمان ہے تو پھر یہ عمل قبول ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ یہ تو مشرکوں کا حال۔ اب مسجدوں کو آباد کرنے کا اہل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، تو عن قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يهد القوم الظالمين۔ تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہاں پر فرما دیا کہ مکے کے وہ کافر جو خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، اسے صاف ستھرا رکھتے تھے، وہاں پانی کا انتظام کرتے تھے، وہاں جو دیگر ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ حاجیوں کا پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، یہ عمل اللہ پر ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ آخرت پر ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ راہ خدا میں جہاد کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں طرح کے لوگ، ایک طرف ایمان والا، دوسری طرف کافر،
وہ ایمان والا جو جہاد کرتا ہے اور وہ کافر کے جو مسجد حرام کی خدمت کرتا ہے، فرمایا یہ دونوں برابر نہیں، جو ایمان والا ہے اس کا درجہ بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت اور نصیحت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کرے، قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔